اللهم فقه في الدين.
الولي عليك.
مرمون شد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے ہر ایک جام محبت سے سیلائے عالم ہے. ہر ایک جام محبت سے سیلائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے ہر ایک جام محبت سیلائے عالم ہے. بہت گلشن ہے دنیا میں مگر کبھی جو پانی ہے. بہت گلشن ہے دنیا
مگر سودائے جانا
وہی لمحہ جو میرا ذات کنیکٹ نہیں ہو رہا, انہوں نے بند کیا تھا.
نہیں یہ اسی کے ہاٹ اسپاٹ چلا لیں, مگر چل جائے گا لائف
چل تو جائے گا,
تو اس ڈیٹا سے لے کے اسے چلا لیں. نشانیاں لگی ہیں لیکن اس سے مضمون نہیں, ذکر سے متعلق کل پڑھا تھا نہیں, یہ وہ نہیں. ہاں یہ آگے ہاں یہ دیکھو یہ حال سامنے ہی ہے, نشان لگی بھی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے حضرت شیخ العرب الجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ الہامات ربانی سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ حکیم اجمل خان مرحوم ماء اللحم اور کشتہ کھا کر سخت سردی میں فجر سے پہلے ململ کا کرتا پہنے ہوئے تانگے میں بیٹھ کر دلی کے اطراف میں سیر کرتے تھے اور پھر جماعت سے آ کر نماز پڑھتے تھے. یہ کیا بات تھی, یہ ماء اللحم اور کشتے کی گرمی تھی. تو اللہ جو خالق کشتہ ہے اور خالق مروارید اور خالق جواہرات ہے, اس کے نام میں کتنی طاقت ہوگی. اس کشتے کو حاصل کرو کیونکہ شیخ ہر وقت ساتھ نہیں رہے گا, پھر جہاں بھی رہو گے باخدا رہو گے. اللہ کے ذکر کی برکت سے جہاں بھی رہو گے اللہ والے بن کے رہو گے. جتنا ملتزم پر روئے تھے اور جتنا مسجد کے گوشے میں باخدا اور اشکبار تھے, اتنا ہی بندر روڈ پر ہو گے. بندر روڈ پر بھی قلندر رہو گے اور قسمت کے سکندر ہو گے اور اخلاق کے لحاظ سے بندر نہیں بنو گے. ارشاد فرمایا کہ حکیم اجمل خان مرحوم ماء اللحم اور کشتہ کھا کر سخت سردی میں فجر سے پہلے ململ کا کرتا پہنے ہوئے تانگے میں بیٹھ کر ولی دلی کے اطراف میں سیر کرتے تھے اور پھر جماعت سے آ کر نماز پڑھتے تھے. یہ کیا بات تھی, یہ ماء اللحم اور کشتے کی گرمی تھی. تو اللہ جو خالق کشتہ ہے اور خالق مروارید اور خالق جواہرات ہے, اس کے نام میں کتنی طاقت ہوگی. اس کشتے کو حاصل کرو کیونکہ شیخ ہر وقت ساتھ نہیں رہے گا, پھر جہاں بھی رہو گے باخدا رہو گے. اللہ کے ذکر کی برکت سے جہاں بھی رہو گے اللہ والے بن کے رہو گے. جتنا ملتزم پر روئے تھے اور جتنا مسجد کے گوشے میں باخدا اور اشکبار تھے, اتنا ہی بندر روڈ پر رہو گے. بندر روڈ پر بھی قلندر رہو گے اور قسمت کے سکندر رہو گے اور اخلاق کے لحاظ سے بندر نہیں رہو گے. لیکن کوئی عمل کرے تب بات ہے. بھائی بتاؤ, شیخ اتنا زبردست کشتہ دے, کوئی نہ کھائے تو شیخ کیا کرے. اس لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ کی صحبت میں رہو, مگر اللہ والوں کے پاس جو ایمان کی گرمی ملتی ہے اس کو قائم اور دائم اور اس کی بقا اور اس کے ارتقاء کے لیے ذکر اللہ کو بھی جاری رکھو. یہ کشتہ ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مثال یہی دی کہ سخت سردی میں ململ پہن کر حکیم اجمل خان تانگے پر بیٹھ کر دلی کے چاروں طرف سیر کرتے تھے. انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو رگ رگ میں خون کے ساتھ اس کا نور بھی رہے گا. آپ کی آنکھوں میں, آپ کے کانوں میں اس سے طاقت روحانیت آئے گی جو کشتی کے وقت آپ کے کام آئے گی. جب نفس سے کشتی ہوگی پھر اللہ کے ذکر کا کشتہ کام آئے گا. پھر جب نفس سے مقابلہ ہوگا, حسین چہروں کا سامنا ہوگا, اس وقت ذکر اللہ کا کشتہ اس نفس کی کشتی میں کام آئے گا اور آپ کشتی میں نفس کے پشتے لگا دیں گے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہم سب کو مردانہ وار ایمان عطا فرمائے اور ہمت مردانہ عطا فرمائے. آمین. عشق کے حقوق میں دیکھیے, میرے پاس حقوق عشق و محبت میں مختلف طبقات کے مختلف اقوال ہیں. بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے, پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے, فرہاد بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے, مجنون نے کہا ہمت مردانہ چاہیے, مگر وکیل نے کہا کہ ہم کو محنتانہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمت مردانہ مانگو. جس طرح سے دسترخوان پر ٹوٹتے ہو کہ چاٹ مسالہ کدھر ہے, ایک بات یاد آئی کہ دسترخوان پر افطار کے وقت کوئی نہیں سوتا, لہذا تقریر سنتے وقت بھی تمہاری آنکھوں کا یہی جغرافیہ ہونا چاہیے. آنکھ بند مت کرو, یہ عشق مولا کی کمی کی علامت ہے کسی کو افطار کے وقت کھانے کے وقت آنکھیں بند کرتے ہوئے دیکھا. ایک سائل ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ تو اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، اگر اس وقت بھی پوچھتے ہیں کہ دہی بڑا کدھر ہے، چاٹ مسالہ کدھر ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت الہیہ کے خلاف ہے. فرمایا کہ ذکر کی برکت سے انشاءاللہ جب اللہ کی محبت غالب رہے گی تو مالک کا نام دکھاوا، ریا، جاہ سب جلا کے خاک کر دے گا. اللہ کا نام اللہ کا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، لیکن اس میں ناغہ مت کرو. بعض وقت شیطان دینی مصروفیات کو بہانہ بنا دیتا ہے، یہ مصروفیت اللہ کے ہاں قبول نہیں، اور جب اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں تو دائرہ تصوف اور سلوک میں بھی یہ قبول نہیں. ذکر کا ناغہ کیا، خواہ دینی مصروفیات کی وجہ سے ہی ہو، تو ذکر تو برکات ذکر سے محروم رہو گے، تمہارا فرض بھی پھر خطرے میں ہوگا. اس لیے میں اپنی اولاد اور اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ ذکر کے معمول کو چاہے تقسیم کر لو، کچھ صبح کچھ مغرب بعد یا عشاء بعد کر لو، اور اختر تو ذکر بہت کم بتاتا ہے، 300 دفعہ اللہ اللہ بتاتا ہوں. حضرت والا نے یہ فرمایا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، آج سے کوئی 50 برس پہلے کی، اور حضرت جامع ہمارے میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں لکھا ہے وضاحت کے، اب وہ بھی 100 مرتبہ کر دیا، 100 مرتبہ سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. فرمایا کہ 300 بار کہتا ہوں بتاتا ہوں، اور پہلے اللہ پر جل جلالہ کہو، اور صرف 300 بار لا الہ الا اللہ بتاتا ہوں. اس میں بھی حضرت نے وضاحت فرمائی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اب وہ بھی 100 مرتبہ کر دیا، حضرت ہی کے حکم سے ہوا تھا یہ، اور 100 مرتبہ سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اس مراقبے سے کہ میری لا الہ الا اللہ عرش اعظم تک جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہی ہے، میرا یہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے. حدیث شریف ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کی لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان پار کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے. حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے، نکرہ تحت النفی ہے، تفید العموم ہے، یعنی کوئی ذرہ ایک ذرے کا حجاب نہیں ہوتا، پھر اس نعمت کو کیوں نہیں غنیمت سمجھتے، بے پردہ اللہ سے کیوں نہیں ملاقات کرتے، کس منہ سے اپنے کو عاشق کہتے ہو اور عاشقی کا دعویٰ کرتے ہو، تینی خدمات سر آنکھوں پر ہیں لیکن مالک سے ملاقات جیسی نعمت کا کوئی بدل نہیں. یہ لا الہ الا اللہ ہمیں اللہ سے ملاقات کراتی ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ اگر 100 دفعہ روزانہ پڑھ لیں تو قیامت کے دن چہرہ 14 چاند کی تاریخ 14 تاریخ کی چاند کی طرح اجالا ہوگا، اور جب منہ اجالا کرنے کا فیصلہ ہوگا تو منہ اجالا کرنے والے اعمال بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے حفاظت فرمائیں گے. جب روزانہ اللہ تعالیٰ سے بے پردہ ملاقات ہوگی تو اللہ حق تعالیٰ کے اخلاق بھی ہم میں منتقل ہوں گے اور خوشبو اور طہارت اور پاکیزگی سے مناسبت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. جب اللہ پاک کا ہم نام لیں گے تو ہمارا دل بھی پاک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کم سے کم ایک تسبیح تو پڑھ لو، ورنہ جس کو 3 تسبیح بتائی ہے 3 تسبیح کرو. لا الہ جب کہو تو سمجھ لو غیر اللہ قلب سے نکل گیا، اور جب الا اللہ کہو تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے قلب میں آ گیا. اور دوران ذکر 3 شعر حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پڑھ لیا کرو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. ارشاد فرمایا کہ شیخ جو ذکر بتا دے اس کو چھوڑو مت، یہ پوچھتا ہے اگر شیخ سے دور بھی چلے گئے اپنے کاروبار میں یا اپنی ضروریات میں تو اللہ کا نام آپ کو گرم رکھے گا. شیخ کے پاس رہنا آگ کے پاس بیٹھنا ہے، کب تک آگ کے پاس بیٹھے رہو گے؟ کوئی اور کام بھی دنیا میں ہے یا نہیں؟ آپ بتاؤ، شاید سخت سردی ہو، کیا ہر وقت آگ کے پاس بیٹھے رہو گے؟ کاروبار بھی کرنا ہے، ملازمت بھی ہے، دنیا کے اور بھی تو مشاغل ہیں، لہذا اگر کشتہ بھی نہ کھاؤ گے تو جب تک آگ کے سامنے رہو گے زندہ رہو گے، اور جہاں دور ہٹے مر جاؤ گے۔ سخت سردی کی لہر سے ڈبل نمونیا ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، شہر سے ہٹ کر ان کو پھر ڈبل نمونیا ہو گیا، وہ سب کبائر میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے جو شخص نے اللہ کے ذکر کا کشتہ دیا ہے، اس خالق کشتہ کا نام لو۔ ایک بزرگ سے ایک شخص نے کہا کہ آج کل کمزوری ہے، فرمایا 100 مرتبہ اللہ کا نام لو۔ تو کہا اللہ کا نام لیں گے تو کیا طاقت آ جائے گی؟ فرمایا بادام سے طاقت آتی ہے یا نہیں؟ بادام کو کس نے پیدا کیا ہے؟ مرغی کے سوپ سے طاقت آتی ہے یا نہیں؟ مرغ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لہذا خالق مرغائے کائنات کا نام لو۔ جو ان کا نام لے گا، سارے مرغوں کا سوپ اس کی جان میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ ہی سارے عالم کے مرغ پیدا کرتا ہے۔ تو آج سے جو شیخ نے ذکر بتایا ہے، لیٹے ہوئے بھی پورا کرو، بخار میں بھی پورا کرو، انشاءاللہ تعالی آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ جتنی بھی مصروفیات دینیاں ہیں، مگر اللہ کا نام سب مصروفیات سے اونچا ہے، ورنہ جتنے بھی دینی کام ہیں سب میں ریا داخل ہو جائے گی۔ نفس کی آسازش، آمیزش، آویزش اور ریزش سے حفاظت کے لیے بتا دیا۔ فرمایا کہ نفس کی سازش، آمیزش، آویزش اور ریزش سے حفاظت کے لیے بتا دیا۔ اللہ کا نام ہمیں اخلاص پر قائم رکھے گا اور ان کی محبت کو غالب رکھے گا۔ پھر جس طرح ایئر کنڈیشن آن کرنے کے بعد آپ لوگ اپنی موٹروں کے شیشے چڑھاتے ہیں، جب اللہ کے نام کا ایئر کنڈیشن دل میں چالو کر لو تو کان، ناک، آنکھ، قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ یعنی سننے کی قوت، قوت شامہ یعنی سونگنے کی قوت، قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت، اور زبان کی قوت ناطقہ، یہ پانچوں شیشے چڑھا دو، یعنی اللہ کی نافرمانی میں ان اعضاء کو مت استعمال کرو۔ اب کوئی کہے کہ اس میں پاؤں تو آیا نہیں، لہذا میں تو پیر سے ہی حسینوں کو چھو لوں گا، تو ایسے جانوروں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے، اور زبان میں قوت ذائقہ رکھا ہے۔ اللہ کی شان ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روٹی سے لال لال خون بنا، وہی لال خون آنکھوں کی پتلی میں آ کر آنکھ کی روشنی بن گیا، وہی سرخ رنگ کا خون زبان میں گویائی بن گیا، کان کے اندر وہی سرخ خون سننے کی طاقت بن گیا، ناک کے اندر وہی سونگنے کی طاقت بن گیا۔ کیا شان ہے مالک کی! اسی طرح قلب میں جب ذکر سے نور پیدا ہوگا، تو قلب جب خون سپلائی کرے گا، تو ہماری رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ اللہ کا نور بھی دوڑے گا۔ آنکھوں میں جب اللہ کا نور آ جائے گا، تو پھر اللہ کے نور سے بدنظری کیسے ہوگی؟ کان سے گانا سننے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اب دوسرا پیریڈ شروع ہو گیا۔ گناہ سے بچنا، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ بتاؤ یہ ذوق کیسا ہے جو اختر پیش کر رہا ہے؟ کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ ناراض نہ کرے۔ چوری چھپے آنکھوں کے کسی گوشے سے بھی حرام لذت مت چکھو۔ اس کے لیے کم از کم آوزاری تو کرو، تمنائے وفاداری تو کرو۔ اگر وفاداری نہیں ہے تو تمنائے وفاداری تو کرو، اور وفاداری کے لیے آوزاری تو کرو، اشک باری تو کرو۔ محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت میں ہے۔ محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت ملے۔ کم سے کم حسرت تو کرو کہ کاش وہ دن آتا کہ میرے ساری زندگی کے لمحات اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جاتے۔ ضمیر موجود ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ بے ضمیر تو نہیں ہیں، سینے میں دل تو ہے، عقل تو ہے، وفاداری کی تعریف تو سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حسن کا جو اثر نہیں مانے گا وہ قرآن شریف کا مخالف ہے. حسن سے ڈرو، حسینوں سے دور رہو، ورنہ ساری گول ٹوپی نکل جائے گی. اپنے کو ایسی خبیث حرکت میں مبتلا پاؤ گے کہ حیران ہو جاؤ گے کہ داڑھی ٹوپی کے باوجود اس ناپاکی میں میں کیسے گر گیا. حسینوں سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلے تو جب مصر کی عورتوں کے پاس چاقو اور لیمو تھے، اور مصر کے بادشاہ کی بیوی نے کہا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنا تو اپنے چاقو سے اپنے ہاتھ کے لیمو کاٹ لینا، مگر بجائے لیمو کے انہوں نے انگلیاں کاٹ دی. یہ حسن کا اثر ہے، یہ قصے کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک کی ہدایت کی کتاب ہے کہ اپنی گول ٹوپیوں پر بھروسہ مت کرو، اپنی مقطع چقطع داڑھیوں پر بھروسہ مت کرو، امردوں اور حسینوں سے بے تکلف کسی بہانے سے باتیں مت کرو، ڈر جاؤ، اللہ سے پناہ مانگو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کی طرف بھاگنے کا حکم نازل فرما دیا. آج تو بعض صوفیوں کا معاملہ الٹا ہے، اللہ کی طرف بھاگنے کی بجائے اور اسی میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اور جتنا جال میں پھنستے ہیں اتنا ہی تڑپتے ہیں. یہ شعر یاد کر لو، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. نیندیں حرام ہو جائیں گی، لاکھ حلق پیٹ میں پیتے رہو. شکر کرو کہ خانقاہوں کی پناہ گاہیں ہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے بنوا دی، یہ خانقاہیں پناہ گاہیں ہیں. اگر گناہگار بھی آئے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا. کوئی جلد اور کوئی دیر سے، اپنی اپنی ہمتیں عالیہ ہیں، اپنی اپنی ہمت کی بلندیاں ہیں. بعض ہمت چور ہیں، وہ ذرا دیر سے پاک ہوتے ہیں، اور جس نے من وان 100% اپنی ہمت کو استعمال کیا وہ جلد سے جلد ولی اللہ ہو گئے. جنہوں نے سوچا کہ کچھ حرام مزہ بھی لیتے رہو، ایسے ہمت چوروں کا راستہ دیر سے طے ہوتا ہے. اللہ ہم کو اللہ بنا دے. بھائی بچیوں سے میں گزارش کرتا رہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے بار بار کہتا ہوں، اور اس کے ابتدا میں تمہید یہ ہے، یہ جان لو، مان لو، ٹھان لو کہ دنیا کی زندگی ایک تو یہ کہ بہت مختصر اور عارضی ہے، اس کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، یقیناً آنے والی ہے، بلا شبہ آنے والی ہے، اور ہر شخص کو اس میں داخل ہونا ہے. اور اس زندگی کے دو رخ ہیں، ایک دوزخی اور ایک جنتی. تو ہمیں انشاءاللہ تعالی جنتی بننا ہے، اور اس آخرت کے زمانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو جو آدمی، میں نے پہلے بھی حدیث شریف کا مفہوم عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانک رکھا ہے مکارہ سے، ناپسندیدہ چیزوں سے، مشقت سے، مجاہدے سے، تکالیف سے، اور سخت کوشی سے. اور جہنم کو ڈھانک رکھا ہے لذات سے، شہوات سے، یعنی گناہوں کے مزے سے. تو فرمایا کہ جو مکارہ یعنی ناپسندیدہ چیزوں اور مشقت اور تکلیف کا پردہ پھاڑے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو شہوات و لذات کا پردہ پھاڑے گا وہ جہنم میں پہنچ جائے گا. تو ہمیں زندگی میں یہ مقصد سمجھ لینا چاہیے اپنی زندگی کا. میرے مرشد قطب زمان علیہ اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادب اللہ وسلم فرماتے ہیں، اور نصیحتوں کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو، دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو. اور ایک بزرگ کا شعر ہے کہ ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اور حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. تو میرے عزیزوں، میری عزیز بیٹیوں، خاص طور سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ بدھ اور اتوار کے دن خواتین کا آنا ہوتا ہے، جن کے بچے چھوٹے ہیں بچیاں، تو ان پر وہ ابھی سے محنت شروع کر دیں، اور ان کو بہشتی زیور کا مطالعہ ضرور، ان کی سمجھ کے مطابق، عمر کے مطابق بہشتی زیور کا خود بھی مطالعہ کریں. جو ماں ہوگی جب وہ اس کو اس کا مطالعہ نہیں ہوگا تو پھر بچوں میں کیا دے گی؟ اگر بچے چھوٹے ہیں تو خود مطالعہ کرے، بار بار کرے اس کا، تاکہ تربیت کے ذمہ داریاں معلوم ہوں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور بچیوں کی خاص طور سے، لڑکوں کی گندگی بھی کرنی ہے، لیکن بچیاں چونکہ جدا ہو کے اپنے ماں باپ سے دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں، تو اگر ان کی تربیت نہیں ہوتی تو پھر بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اور دوسرے یہ کہ ایک زندگی تو آخر آنے والی ہی ہے، اس میں تو کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس سے اس دور سے ہر ایک کو گزرنا ہے، وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، تو اس کی تو تیاری اور راحت اور عیش کی فکر کرنا تو عقل مندی ہے ہی۔ تو دنیا کے اندر کام یہی کرنے آئے ہیں، یہ مقصد بنا لو اپنا کہ ہم یہاں مزے اڑانے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں رنگینیاں دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہاں، ایک دفعہ ہمارے حضرت نے سنایا کہ دہلی کو بہت زیادہ سجایا گیا تھا، اور وائے سرائے وہاں انگریز کی زمانہ تھا، اس کو اڑانا تھا وہاں، تو اس کے استقبال میں بڑی جھنڈیاں، بڑی خوبصورتیاں، بڑی رنگینیاں وہاں پر بنائی گئی تھیں۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان رنگینیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ایک شعر حکیم الامت سے عرض کیا، کہ حضرت یہ شعر ہوا ہے کہ رنگ رلیوں کے زمانے پہ نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں کی زمانے پہ نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ تو دنیا کی ہر رنگینی، ہر عیش ایک دھوکہ ہے، خزاں ہے، اس کی لذت بھی عارضی ہے، اور اس کی جو ہے عیش بھی عارضی ہے، اس کا راحت بھی عارضی ہے، تھوڑی دیر کا ہے، اور جو ہے چھوٹ جانے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، اور آخرت کی زندگی کا عیش ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ہمیشہ وہ نعمتیں کبھی چھیننے والی نہیں ہیں۔ تو عقل مند آدمی وہی ہے جو دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئے گا تو آخرت میں وہ کاٹے گا۔ اگر یہاں کے عیش و عشرت میں پڑھ کر خدا تعالیٰ کو بھول گئے، دین سے دور ہو گئے، گناہوں میں پڑ گئے، تو پھر خدا نخواستہ ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی ہے۔ اور تھوڑے دن صبر کر لیا، اللہ کے راستے میں تکلیف آنے والی تکلیف کو اٹھا لیا، اگر لوگ باتیں بناتے ہیں تو ان کی باتیں سن لی، کان سے ایک کان سے گھسی دوسرے کان سے نکال لی، تو ایسا آدمی جو ہے انشاءاللہ اپنی جنت بنا لے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت کو پائے گا۔ تو ہمیشہ ہی مراقبہ رکھنا چاہیے کہ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم دنیا کی لذتوں سے جو ہے وہ کنارہ کش رہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ، کہ جو نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، ایمان والا مرد عورت ہو، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ جتنا تقویٰ ہوگا، جتنا مشقت اٹھائیں گے اللہ کے راستے میں، اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کمائی کے اندر دونوں برابر ہوں گے، جتنا تقویٰ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو بعض عورتیں اسی لیے مردوں سے بڑھ جاتی ہیں اس معاملے میں۔ تو فرمایا کہ جو کوئی مرد عورت نیک اعمال کرے گا، یعنی گناہوں سے بھی بچے گا، جب عمل صالح کرتا ہے، اگر ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ دودھ بادام کھاتا ہے روزانہ، ڈنڈ کھیلتا ہے، لیکن آخر رات میں جا کے زہر بھی کھا لیتا ہے۔ تو گناہوں کے زہر کے ساتھ یہ آیت کے اندر جو انعام کا وعدہ ہے، گناہوں کے زہر کے ساتھ نہیں ملے گا۔ عمل عملا صالحا، یا عملا عمل من ذکر او انثى، کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جس نے نیک عمل کیا، تو ظاہر ہے کہ نیک عمل کے اندر برے عمل سے بچنا خود بہت آ گیا۔ تو فرمایا کہ جو ایسا کرے گا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو ضرور بے ضرور بالطف حیات کریں، دنیا میں بھی اس کی زندگی مزیدار ہو جاتی ہے۔ ظاہری اسباب نہیں نظر آتے، کبھی آتے ہیں نظر، کبھی نہیں بھی آتے، لیکن جو مرکز ہے سکون کا، چین کا، راحت کا، عیش کا، وہ ہے انسان کا دل، یہ ہے مرکز۔ تو اگر دل بے چین ہوتا ہے تو لاکھوں راحت اور عیش کے باوجود آدمی پریشان رہتا ہے، مال دولت کے باوجود پریشان رہتا ہے، اور اگر دل میں چین اور سکون ہوتا ہے تو جھونپڑی میں بھی انسان خوش رہتا ہے، چٹنی روٹی میں بھی خوش رہتا ہے۔ تو میرے بچیوں کو میں بار بار جو ہے اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ وشتی زیور کو خوب مطالعہ کریں، اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو ماؤں کو خوب مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو کہ دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے، کیسی تربیت بچوں کی کرنی چاہیے تاکہ ان کی زندگی دنیا کی بھی آرام دہ ہو جائے، بالغ ہو جائے اور ان کا انجام بھی اچھا ہو جائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، اور اگر بری تربیت کری، گناہوں میں ابتلا ہو گیا، اور بچوں کو جیسا کہ آج کل یہ فتنہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے موبائلوں کا، ٹچ موبائل کا، ٹیبلٹ کا، کیبل کا، تو اگر ان کو سوچا کہ یہ ان کو دے دیں گے خوش ہو جائیں گے اور اس کو اپنی محبت سمجھی تو یہ بڑی نادانی کی بات ہے، یہ تو اولاد کو جہنم کے راستے پر چلا دینا ہے۔ تو اس چیز سے تو بہت زیادہ بچنا ہے، ورنہ سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے، وہ منٹوں میں پانی پھر جاتا ہے، برسوں کی محنت منٹوں میں ضائع ہو جاتی ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ برسوں کے تقوی پر لقوا گر جاتا ہے، لقوا۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے اس فتنے سے، نابحرموں سے بہت دور رہنا چاہیے، بچیاں بڑی ہو جائیں گھر کے اندر نابحرم رشتے دار ہوں ان سے خوب بچ کے رہنا چاہیے۔ اسی طرح مارکیٹوں بازاروں کے اندر جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں زندگی نہیں دی، اللہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے زندگی دی ہے۔ اللہ کا نام اگر ہم تھوڑی محنت کر لیں گے اور پھر اللہ کا نام لیں گے، جیسے ابھی ذکر اللہ کی کتنی بہترین باتیں ہم نے پڑھی ہیں، اللہ کا نام لینے سے وہ مزہ آئے گا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، کچھ ہم سوچے تو صحیح کہ ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کی۔ پھر جو اللہ کا نام لیا جائے گا گناہوں سے پاک دل میں، کیا حلاوت ملے گی اس کو۔ اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ دل کو خالی کر کے، گناہوں سے پاک کر کے جو ہے اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ آئے گا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ لے کے ذوق سجدے پیش خدا، خوش ترایت از دو صد ملکت دورا، کہ یہ جب میں سجدہ کرتا ہوں، مفہوم ہے کہ میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے 200 سلطنتوں سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب دل کو پاک کر کے اللہ کا نام لیں گے تو خالق نمکیات لیلائے کائنات، ساری حسینوں کی نمک کا خالق، اور سارے حسینوں کے حسن کا خالق، اور سارے کائنات کے حسینوں کی ملاحت کا خالق اللہ دل میں آ جائے گا، جمال دینے والا دل میں آ جائے گا، تو ان چہروں کو کہ جو ہے نور پیگا پڑ جائے گا، ان چہروں کا حسن پیگا پڑ جائے گا۔ یہ تو آگ کے شیشے ہیں۔ ایک شخص نے حکیم الامت کو لکھا کہ ہم جو حسینوں کو تاکتے ہیں تو اللہ کے جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ واہ کیا چیز بنائی ہے اللہ نے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ شیطان کے دھوکے ہیں، فریب ہیں، نفس کا فریب ہے۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ انہوں نے لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جمال کے آئینے ہیں، اس لیے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ حکیم الامت نے لکھا کہ ہاں بے شک اللہ کے جمال کے آئینے ہیں، لیکن آتشی آئینے ہیں، آتشی جلانے والے، کانویکس لینس۔ کانویکس لینس کو آپ سورج کے آگے رکھ دیں اور اس کی جو شعاع ہے وہ کسی چیز پر مرکوز کر دیں، فوراً جل جائے گی۔ شعاعوں کو اکٹھا کر کے مرکوز کر دیتا ہے تو وہ کانویکس لینس کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے جمال کے آئینے تو ہیں لیکن آتشی آئینے ہیں، یہ آپ کے ایمان کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اس لیے بھائی اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو مضمون الحمدللہ ہمارے حضرت کا سدا بہار ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ نامحرموں سے بہت دور رہنا اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، خدا رسول کی لعنت سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والی یا دکھانے والے پر بھی۔ تو یہ دیکھو کہ خدا رسول کی لعنت پڑ رہی ہے، اور جو عورت بے پردہ باہر نکل رہی گھر سے وہ ملعون ہے، وہ لعنت والی ہے، اور جو گھر سے جو آدمی اس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی ملعون ہے، اور جو آدمی دکھا رہا ہے حسینوں میں گھس رہا ہے اور اپنے اسٹائل دکھا رہا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ تو یہ کون سی عقل مندی ہے اللہ رسول کی لعنت لینا، اللہ کو منہ دکھانا ہے کہ نہیں۔ اور آنکھوں کا زنا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کو، یہ آنکھوں کا زنا ہے. تو اور قرآن پاک میں تو معلوم ہی ہے کہ یہ حکم ہے نامحرموں سے نظر بچانے کا. تو بھائی کیا فائدہ اپنے تھوڑی سی لذت کے لیے, اور اس لذت میں بھی عارضی ہوتی ہے لذت, ایک بے چینی اور کرب اور عذاب ہوتا ہے اس میں. ہاں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایمانہ معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے. ایک جملے میں کیا مصرے کے اندر کتنی باتیں بیان فرمانی, کیا بلاغت ہے. ہم مانتے ہیں کہ حسینوں میں کشش ہے, گناہوں میں کشش ہے, فرمائے ایمانہ معصیت میں مجرمانہ. اب لذت تو ہے مان لیا, لیکن کیسی لذت ہے بھائی, اچھی لذت ہے بری؟ فرمایا کہ مجرمانہ لذت ہے, مجرمانہ. اور کیسی ہے, کتنی ہے, تھوڑی. تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے, اس کے بعد دل بے چین اور عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے, مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے, کیسی بغاوت ہے. کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے ہماری نافرمانی کی معیشت کو اس کی تلخ کر دیا جائے گا, ہر وقت بے چینی اور کرب اور عذاب رہے گا. مال ہوگا, پیسہ ہوگا, لیکن پریشانی جو ہے ساتھ میں پیچھے پیچھے آئے گی. پریشانی کا بریک اپ ہماری حضرت نے فرما دیا ہے کہ پری کو دیکھو گے تو شانی ساتھ آئے گی. پری کو دیکھو گے تو شانی ساتھ آئے گی. پریشانی ہے, پریشانی ہی پریشانی ہے. اور فرمایا کہ حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سمکھیا کھانا پڑا ہے. حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سمکھیا کھانا پڑا ہے. کسی کو نہیں ملی تو وہ غم میں مر رہا ہے, اور کسی کو مل گئی تو پریشان ہے. اور جو ہے یہ ایک شعبہ گناہوں کا کھل جاتا ہے, جس میں انسان اپنی صحت کو خود اپنے ہاتھوں برباد کرتا ہے. تو اس طرح سے اس کے اندر قوت مردانگی ختم ہو جاتی ہے, اور پھر اسے سمکھیا کا کشتہ کھانا پڑتا ہے. یہ مفہوم ہے شعر کا. تو حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سمکھیا کھانا پڑا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں بس دو منٹ اور بات کرنا چاہتا ہوں پتنی بیٹیوں سے اور اپنی بہنوں سے اور بچیوں سے, کہ خدا کے لیے بہشتی زیور کا مطالعہ کریں, اور بچیاں جو ہیں جو اس قابل ہو جائیں کہ وہ شادی کے لائق ہو گئیں تو ان کو شوہروں کے حقوق کا مطالعہ کروایا جائے, پہلے ہی سے کروا دیں تاکہ انہیں پتا ہو کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اسی طرح چھوٹی بچیاں ہیں تو ان کو بھی کروا دیں, جو اس میں مضامین ہم نے سنائے بھی ہیں, صبح کو پڑھ کے سنائے جاتے ہیں, تو ان کی سمجھ کے مطابق نیک بیویوں کے واقعات الحمدللہ اب شروع ہو گیا ہے وہ باب صبح کے وقت, تو نیک بیویوں کے واقعات ہیں کہ کس طرح نیک بیویوں کی زندگیاں انہوں نے گزاری اللہ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور سنت پر چل کر. اور اس کے علاوہ روزمرہ زندگی کا رہن سہن کس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے, کس طرح ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے, ان کی تکلیف اور راحت کا خیال کیسے رکھیں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے, ان کو ہم سے راحت پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی عمل کرو دین کا, کوئی عمل, نماز ہو, تلاوت ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, جہاد ہو, یا زندگی گزارنے کا کوئی بھی شعبہ ہو, وہ دین سے خالی تو نہیں ہے. تو فرمایا کہ ہمیشہ اللہ کی محبت کو پانے کی نیت سے کرو کہ میں یہ عمل اس لیے کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں تو, زکوٰۃ دیتا ہوں تو, اور دین کی بات کرتا ہوں تو, ہر قسم کا جو بھی کام کرو یہی نیت کرو کہ میں اللہ کی محبت کو پانا چاہتا ہوں, اللہ کی محبت کے لیے کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے, وہ مجھ سے راضی ہو جائے, وہ مجھ سے خوش ہو جائے, جو بھی کام کرو. اور پھر اس میں معیار بتا دیا کہ معیار یہ ہے, جو کام کرو بس دیکھ لو کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا ان کی مرضی کے خلاف ہے, اللہ رسول کے طریقے پر ہے یا خلاف. بس انشاءاللہ یہ خدا کی قسم زندگی مزیدار رہے گی. ڈرے نہیں ہم, شیطان بہکائے گا کہ ہماری زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. اللہ کے وعدوں پہ اعتماد نہیں ہے آج ہمیں, یہ تو افسوس ہے ہماری ایمانوں کا حال کہ شیطان کے وعدوں سے پہ تو فوراً ہم لپک جاتے ہیں شیطان کی طرف فوراً, کہ وہ اتنا شیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے, تنگی ہو جائے گی, لوگوں سے کٹ جاؤ گے, دنیا سے کٹ جاؤ گے, اور تمہیں فوج باتوں کا حکم دیتا, تو اس کی طرف تو ہم فوراً چلے جاتے ہیں, اس کے وساوس پہ تو فوراً عمل شروع, ہاں بھائی یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. لیکن اللہ کے وعدوں سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ اللہ فرما رہے میں یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو اللہ سے ڈر کے رہے گا, اللہ کا ہو کے رہے گا, اللہ کی خاص دوستی حاصل ہوگی, تو اس کے لیے مشکلات سے ایگزٹ دیں گے اللہ, ایگزٹ, اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, جو ڈر کے رہے گا ہم سے, اللہ کا ہو کے رہے گا, ان کے کاموں میں ہم آسانی پیدا کریں گے. اور فلنوں کی انو حیات طیبہ دیں گے, حیات طیبہ اس کو عطا کریں, پاکیزہ حیات ہوگی, بالغ ہوگی, شریفوں والی حیات ہوگی, بے حیاؤں والی شیطانی زندگی سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو میری بچیاں جو ہیں وہ یہ سیکھیں, جو قابل ہو گئی ہیں, سمجھدار ہو گئی ہیں, وہ شوہروں کے حقوق, والدین کے حقوق بھی ہیں اس میں, اور اپنے کو اپنے نفس کو پابند کرنا ہے کہ ہمیں مزہ آئے یا نہ آئے, لیکن ہمیں اللہ اور رسول کے حکم کو توڑنا نہیں ہے. تھوڑے دن کی مشقت ہوگی, انشاءاللہ زندگی میں مزہ آ جائے گا, زندگی کا مزہ آ جائے گا, لطف آ جائے گا, دونوں جہاں کا مزہ آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ بچیوں سے خاص میری گزارش ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ بچیوں کی گھریلو تربیت کریں, ان کو عمر خانہ داری بھی سکھائیں, پکانا بھی سکھائیں, گھروں کے کھانے پکائیں اور کھلائیں, بازاروں کے کھانوں سے اجتناب کریں, جس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور آگے ان کے مستقبل جو ہیں وہ بڑے خطرے میں پڑ جاتے ہیں ان کے مستقبل. ہاں, اور بڑی پریشانیاں آتی ہیں, عجیب عجیب پریشانیاں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائیں. تو عمر خانہ داری سکھائیں, سینہ پرونا سکھائیں, اگر کپڑا پھٹ گیا آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھیا کپڑا دے, کبھی آپ کے کپڑے میں پیوند لگنے کی نوبت نہ آئے, خدا کرے, لیکن آپ اس کو پیوند لگانا بھی سکھا دیں, آپ اس کو کروشیا بھی سکھا دیں, آپ اس کو دستکاری بھی سکھا دیں, کوئی دست کا ہنر سکھا دیں, کپڑے سینا سکھلا دیں. یہ عورتوں کا زیور ہے, مگر افسوس ہے کہ آج یہی موبائلوں اور ٹی وی آیا, پھر ٹی وی کے بعد وی سی آر, اور پھر موبائلوں نے تباہی مچا دی ہے کہ کھانا بھی جو ہے آن لائن چلا رہا ہے. جس طرح مغربی ممالک میں ہے کہ وہ آن لائن کھانا منگاتے ہیں, بس ہمیں تو معلوم نہیں آپ کیا, اتنی بڑی بڑی توندے ان کی نکلی ہوئی ہیں, چربیاں چربی چربائے ہوئے جسے ہیں, کہ وہ کھانے کے لیے اٹھنا بھی ان کو, کیونکہ ان کو سنت شریعت سے تو کوئی کام ہی نہیں ہے, نہ ہاتھ دھوتے ہیں, وہ تو لیٹرین سے ہو کے آتے ہیں تو ہاتھ نہیں دھوتے, استنجا بھی نہیں کرتے, انہی ہاتھوں سے وہ کھانا کھا لیتے ہیں. تو بیٹھے بیٹھے دفتر میں کام کر رہے ہیں, آن لائن کھانا منگایا اور ان کو کھانا آ گیا, وہیں بیٹھے بیٹھے کھا لیا, نہ ہاتھ دھونا, نہ اٹھنا بیٹھنا, کچھ بھی نہیں. تو یہ ان لوگوں کے جو ہے طریقوں کو, یہ بھی ایک بہت اہم بات میں کہہ کر انشاءاللہ جلدی ختم کرتا ہوں, کہ غیروں کے طریقوں سے ہم بہت بچیں, اپنے اولاد کو غیروں کے طریقے, چاہے کتنے ہی لوگ تھوتھو کر دیں کہ تم کس زمانے کے احکام پہ عمل کر رہے ہو, نہیں, اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے, ہمیں اللہ اور رسول کے راستے کو دیکھنا ہے, کیونکہ جب ہم اس دنیا سے نکل کر جائیں گے تو اللہ رسول ہی ہمارے کام آئیں گے, اللہ رسول کا طریقہ ہی ہمارے کام آئے گا, سنتوں ہی کا طریقہ کام آئے گا, باقی سارے طریقے مسترد کر دیے جائیں گے, ہر طریقہ مسترد ہے. ولی اقبال اللہ منہ کی آیت کیا ہے, خیر اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سوا اسلام کے کوئی دین قبول نہیں ہوگا, کوئی طریقہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہوگا, سب رد کر دیا جائے گا, مسترد کر دیا جائے گا, دھتکار دیا جائے گا اس کو, سوا ایک طریقے کے جو کہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنائیں, ایک ایک سنت کو ہم اپنائیں, اور اپنی اولاد کو پیار اور محبت کے ساتھ سنتوں پر چلانے کی کوشش کریں ان کی سمجھ کے مطابق, اور ساتھ میں غیروں کے طریقے کا بائیکاٹ کریں, کہ ہم اللہ اور رسول کی مرضی پر چلیں گے اور ان کے طریقوں پر چلیں گے, جانوروں کے طریقے پر نہیں چلیں گے. اللہ نے یہود و نصارہ کو جانور فرمایا قرآن پاک میں, یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں شیطان کے وعدوں پہ بڑا اعتماد ہے اور اللہ کے وعدوں پہ اعتماد ہے. یا پھر کیا بات ہے, جہاں شیطان کے وساوس اور گناہوں کی باتیں بھی ہیں وہاں اللہ کے وعدے نہیں نظر آتے. اللہ نے متنبع نہیں کیا کہ تمہارا دشمن ہے تم اس کی بات مت مانو, تو پھر بھی ہم بات اسی کی مانتے ہیں اکثر, اور اللہ کے وعدوں کو بھول جاتے ہیں, اللہ کی باتوں کو بھول جاتے ہیں. تو میرے دوستوں عزیزوں اور میری ماؤں بہنوں, بہشتی دیور کا خوب مطالعہ کریں, اور جو ہے اپنی زندگی کو اس کا پابند بنائیں. شروع میں یقین جانیں, شروع میں تھوڑی بیزاری سی ہو سکتی ہے, خشکی سی ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ تو بہت مشکل ہے. لیکن آپ تھوڑے دن صبر کر کے اس کو کر لیں. میں الحمدللہ پہلے بھی بہشتی زیور کے متعلق بہت زیادہ تفصیل سے اور بار بار یہ مضمون پیش کر چکا ہوں, تو الحمدللہ اس کے نتیجے میں کتنے گھروں کا مجھے اطلاع آئی ہے کہ واقعتاً ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن گیا ہے. واقعتاً ہمارے گھروں کے اندر, دلوں کے اندر سکون آ گیا. ایک یہ بہشتی زیور, دوسرا یہ موبائلوں سے, ٹچ موبائلوں سے اپنے کو دور رکھنا. تو زندگیوں میں کتنے لوگوں نے ٹچ موبائل کو چھوڑ دیا, کتنی خواتین نے چھوڑ دیا, سادہ موبائل لے لیا. بعضوں کے پاس وہ سادہ موبائل ہی انہوں نے چھوڑ دیا کہ بھائی کیا کریں, خام وقت جو ہے تقریباتوں کا ایک آلہ ہے اور اس کی گانا اور کوئی کام تو زیادہ ہوتا نہیں. بعض لوگوں نے وہ بھی چھوڑ دیا, گھر میں ایک ٹیلی فون لگا ہوا ہے بس, وہ کافی بی ٹی سی ایل کا. تو وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی, پہلے ہم ڈرتے تھے کہ ہم اس کو کیسے چھوڑیں گے, لیکن جب ہم نے ہمت استعمال کی اور اس کا بائی پاس کر دیا. جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں یا دفتروں میں کام کرتے ہیں, ان کی معاشی مجبوری بن چکا ہے, وہ بھی اس کا منتر سیکھ لیں. منتر میرے شیخ فرماتے تھے کہ دنیا ایک سانپ ہے, اگر اس سے گزارا کرنا ہے تو اس کا منتر سیکھ لو, پھر انشاءاللہ یہ تمہیں مضر نہیں ہوگی. تو اس موبائل کو جو لوگ استعمال کرنا مجبوری ہے جن کی, اس کا منتر سیکھ لیں کہ ہم اس کے ساتھ کیسے چلیں, مجبوری ہو گئی ہے. اور اللہ والوں کے پاس جانے کا اہتمام رکھیں, اور جیسے ابھی مضمون پڑھا کہ ذکر اللہ کا بھی اہتمام رکھیں. ذکر جو چھوڑے گا میرے دوستوں, بڑا محروم جائے گا. ایک ایک اللہ کے نام لینے پر, ایک ایک سبحان اللہ کہنے پر اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں میرے اللہ کی مہربانی سے, کہ کس قدر کفے افسوس ملے گا جو ذکر سے محروم رہے گا, نمازوں سے محروم رہے گا, نیکیوں سے محروم رہے گا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر بندہ قیامت کے دن, یعنی جب سے پیدا ہوا ہے اور جب تک اس کی موت آ گئی, پیدا ہونے سے لے کر موت تک وہ سجدے ہی میں رہا, سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں, تب بھی قیامت کے دن وہ ان نیک انعامات کو دیکھ کر افسوس کرے گا کہ کاش میں اور کچھ زیادہ کر لیتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی بچیوں کو شرعی پردہ بھی بہت ضروری ہے, کسی سے مت ڈرو میری بچیوں, ہرگز شرم نہ کرو, اور اللہ اور رسول کے وعدوں پر اعتماد رکھو. پردہ برقع یہ بہت ہی حیا والوں کا کام ہے, اور بے پردگی بہت بے حیا عورتوں کا کام ہے. بہت ہی گندی اور غلیظ ذہن رکھنے والی عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں, ورنہ کوئی حیا والی عورت بے پردہ نہیں پھر سکتی. ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمیں شرم و حیا والا بننا ہے یا بے حیا بننا ہے, خدا نہ خواستہ. الحمدللہ چاہتا کوئی نہیں, تھوڑی سی ہمت کرو اور اللہ رسول پر فدا ہو جاؤ, شرعی پردہ کرو, خوب پردہ کرو, اور ڈھیلا ڈھالا برقع لو, چمکدار لیسوں والا برقع نہ لو, رنگین اسکار مت پہنو جو لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنے. چھوٹے بچے ہوں ان میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب ذرا سمجھ آ جائے اور قد نکال لیں بچیاں, تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ سیدھا سادہ صاف ستھرا برقع پہنے, سیاہ رنگ کا, تاکہ کم سے کم کسی کی نگاہ کی توجہ, کسی نگاہ کا مرکز نہ بنے. کیونکہ بعض ایسے بدماش طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برقع کے اندر سے بھی جائے, برقع کے باہر سے بھی اندر کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, بس کیا کہوں. تو اس لیے بھائی آپ اچھی ہو میری, برقع پہنو اور خوب ہمت کے ساتھ نقاب لگاؤ اور پردے کے ساتھ حیا کے ساتھ رہو. انشاءاللہ اس دنیا سے نکلتے ہی تم مزہ ہی مزہ پاؤ گی. اور شوہروں کے حقوق کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت اپنی نماز روزہ زکات وغیرہ جو فرائض واجبات ہیں وہ کرتی رہے گی, اور اس کے علاوہ چاہے نفل کوئی بھی نہ پڑے, لیکن ایک وصف اس میں ہے کہ شوہر اس کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے, جب آئے شوہر دیکھیں خوش ہو جائے, یعنی کہ وہ اپنی شوہر کو خوش رکھے, ناراض نہ کرے, اس کی مرضی کے خلاف گھر سے باہر نہ نکلے, اس کی مرضی کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے اور شوہر کو راضی رکھے. تو جنت کے 8 دروازے ہیں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. تو شوہر کی خوب, جن کے شوہر ہیں ان بچیوں کو میں کہتا ہوں, گزارش کرتا ہوں اپنی بچیوں سے کہ جن کے شوہر ہیں اپنے شوہروں کی خدمت کو عبادت سمجھیں, اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا خدا کے علاوہ تو شوہروں کو عورتوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ یہ شوہر کا مقام بدلانے کے لیے ہے۔ شوہروں کی ناپ تول مت کرو کہ یہ ویسا شوہر نہیں ہے، بلکہ اپنا کام کرو۔ میں یہ بار بار کہتا رہتا ہوں، ہم اپنا کام کریں، ہم سامنے والے کو نہ دیکھیں کہ وہ کیسا ہے، ہم اپنا کام کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، خدا رسول کا حکم کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی یہ دنیا کی بھی جنت بنے گی اور آخرت تو انشاءاللہ ہے ہی ہاتھ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں اب تو وقت کافی نہیں ہو گیا، ایک گھنٹہ ہو گیا، بتا دیے، انشاءاللہ کل پڑھ کے سناؤں گا۔ ہمارے حضرت بنگلہ دیش دامت برکاتہم کے ملبوط بنگلہ زبان میں مجالس ہوتی رہتی ہیں، اور ہمارے حضرت کے خادم مفتی شہید السلام صاحب دامت برکاتہم وہاں حضرت کے مستقل خادم ہیں، تو وہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ بنگلہ زبان کے بعض ملفوظات کا اردو ترجمہ کر کے یہاں بھیج دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں خیریات دلا دیجیے گا، یہ انشاءاللہ تو کل میں یہ حضرت کے ملفوظات پڑھ کے سناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اخذت في الله وما يخاف احد ولقد اوديت في الله وما يهدى احد ولقد اتت علي 30 من بين ليله ويوم وما لي ولبلال طعام ياكله ذو كبد الا شيء يواريه ابط البلال۔ رواه الترمذي۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے دین کے اظہار کے سبب ڈرایا گیا اور میرے ساتھ کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی ابتدائے اظہار اسلام میں کوئی میرے ساتھ نہ تھا، اور مجھ کو اللہ کے دین میں ایزا دی گئی اور کسی کو ایزا نہیں دی گئی میرے ساتھ، اور البتہ مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں اس طرح گزری کہ میرے اور بلال کے لیے کھانا نہ تھا، وہ کھانا جس کو ہر جگر رکھنے والا کھاتا ہے، مگر ایک نہایت خفیف سی چیز جس کو بلال بغل میں چھپائے رہتے تھے۔ ترمذی نے اس حدیث کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کی چیزوں میں صرف اتنا تھا جس کو وہ بغل میں دبائے رہتے تھے۔ مراد یہ ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف میں فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے، ارے بھائی بچوں باتیں نہیں کہوں، مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر میں ڈرایا گیا دین کی راہ میں اور جس قدر اذیت دیا گیا، اس قدر کوئی نبی نہ تو ڈرایا گیا اور نہ اذیت دیا گیا، اس لیے کہ ایزا ہر شخص کو اس کے مرتبے کے مطابق ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے عالی تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خواہش امت کے ایمان اور ہدایت کی سب سے زیادہ تھی، اور یہ جو روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، حالانکہ ہجرت کے وقت حضرت بلال نہ تھے، تو یہ قصہ غالباً اس وقت کا ہے جب ابو طالب کا انتقال ہوا اور اسی کے قریب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس وقت ابتلا اور اذیت کفار کی طرف سے بہت بڑھ گئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 3 ماہ بعد مکہ سے طائف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ 1 ماہ تک وہاں تبلیغ فرمائی لیکن کسی نے نہ مانا، اور اپنے لڑکوں کو اور نادانوں کو لگا دیا، یہ لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے خون مبارک سے آپ کے ناڑین مبارک آلودہ ہو گئے، اور یہ لوگ خوب ہنستے۔ پروردگار عالم نے ایک ابر بھیجا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اگر آپ فرمائیں تو پہاڑوں کو ملا دیا جاوے اور ان کفار کو پیس دیا جاوے۔ آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں، یعنی آپ نبی رحمت تھے، آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کفار کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا ہو جو ایمان لا لے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے کا امکان ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قربانیوں کا کیا ہے۔ آج لوگ اگر ہنستے ہیں تو ہم برقع اتار دیتے ہیں، داڑیاں کاٹ ڈالتے ہیں اور اپنی مذہب قطع بھی بدل دیتے ہیں، تو یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تنے تنہا کتنی تکالیف اٹھائی ہیں، پتھر کھائے ہیں جس دین کے لیے، ہم اس دین پر عمل کرنے میں شرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ صلات استخارہ ہے سنتوں میں آج. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. اس وقت یہ وقت بہت کم بہت زیادہ ہو گیا ہے, اس لیے میں کچھ آگے سے مختصر سنا دیتا ہوں. بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفق سنتیں. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے. اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے, ورنہ خاموش ہو جاتے. نشستی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کی شفقت میں جو امت کے ساتھ تھی. دوسری روایت حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے عرفے کی شام کو مغفرت کی دعا کی, سو اس طرح قبول ہوئی کہ سب گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں بجز حقوق العباد کے, کہ ظالم سے مظلوم کے حقوق ضرور وصول کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے رب, اگر آپ چاہیں تو مظلوم کو جنت سے دے کر ظالم کو بخش دیں. سو اس شام کو یہ دعا منظور نہیں ہوئی. جب مزدلفہ میں صبح ہوئی پھر دعا کی سو منظور ہو گئی. سو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ یا تبسم فرمایا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, اس وقت تو کوئی ہنسنے کا موقع نہیں معلوم ہوتا, سو کس سبب سے آپ ہنستے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدو اللہ یعنی ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور میری امت کی مغفرت فرما دی تو خاک لے کر سر پر ڈالنے لگا اور ہائے ویلا مچانے لگا, سو اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر ہنسی آ گئی. سبحان اللہ. روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے اور بیہقی نے کتاب البعث النشور میں اور اس کے قریب روایت کیا. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ, جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لے. اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے اور میرے دوستوں کو بھی اور تمام متعلقین و متعلقات, تمام مسلمین و مسلمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, گناہوں سے طبعی عقلی نفرت نصیب فرما, گناہوں کو ہمارے معاف فرما دے, پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, شریفوں والی حیا والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ, گناہوں والی اور بے وفائی اور بے حیائی والی زندگی سے, ناپاک زندگی سے ہماری حفاظت فرما. ہر سانس اپنی اطاعت نصیب فرما, ہر سانس سنت پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ایسا ایمان و یقین نصیب فرما کہ ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ہم ناراض نہ کریں, اور اگر خطا ہو جائے تو جب تک رو رو کر آپ کو منع نہ لے تو اے اللہ, اس وقت تک ہم بھی چین سے نہ بیٹھیں. اے اللہ, ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے, آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. جن کے تنگی ہے اللہ, اس کو فراخی سے بدل دے, مصیبت کو آفت سے بدل دے, غموں کو خوشی سے بدل دے, تنگی کو راحت اور فراخی سے بدل دے. اے اللہ, ہمارے دونوں جہان کے کام بنا دے, دونوں جہان کی نعمتوں سے مال مال فرما دے. جو بھی جائز مرادیں ہمارے دلوں میں ہیں, اے اللہ, اپنے فضل سے خزانے غیب سے اس کو پورا فرما دے. اللہ, میرے پیارے شیخ دامت برکات ان کو خوب صحت عطا فرما دے. اے اللہ, ان کے گھر والوں کو بھی اللہ خوب صحت عطا فرما دے, اور اللہ ان مبارک میں برکت عطا فرما دے, اور اللہ شرف خدمت دین اعلیٰ ترین شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرما دے. ہماری جامعہ کو بھی اللہ خوب خوب وسائل عطا فرما, خوب ترقی عطا فرما, خوب کامیاب فرما. میرے مشائخ کو اے اللہ, جو دنیا سے چلے گئے, اے اللہ, ان کے درجات بلند فرما, ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما, ان کو ساعتاً فساعتاً متصاعداً متزايداً درجات عالیہ نصیب فرماتے رہیے, اور ان کی آل و اولاد اور متعلقین کو بھی اللہ خوب شرف و عزت عطا فرمائیے. ہر غم اور خوشی, ہر غم اور مصیبت سے حفاظت فرمائیے, تشویش سے حفاظت فرمائیے, خوشیاں خوشیاں عطا فرمائیے. ہم سب کو اللہ, ہمارے مشائخ کی اولادوں کو اور ان کے آنے والی نسلوں کو سب کو اللہ صاحب اقوام نسبت بنا دے, اور یا صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. الہ العالمین, میرے والدین کی بے حساب مغفرت فرما, میرے بھائی اور بہن اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما, اور جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہمارے رشتے دار, ہمارے والدین, سب کے اللہ بے حساب مغفرت فرما دے. سب مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما. اللہ, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے فرض سے وہ بھی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.